الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله فإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من زرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن حلق وصلق وخرق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا بنو مائی بصاحب نظر گوہر خود را بنو مائی بصاحب نظر گوہر خود را عیسیٰ نتوا گشت بتصدیق خری چند قابل قدر بزرگو محترم بھائیو اور عزیز سامعین گزشتہ جمعہ میں نے یہی آیتیں تلاوت کی تھی لیکن اس سے متعلق ابحاث تو ہوئی ہے لیکن آیات کا مطالب اور مفاہیم جو گفتگو کا مقصود تھا وہ آج عرض کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کو تسلی دی ہے کہ جو دین ہم پیش کرتے ہیں یہ حق دین ہے اور اس میں دونوں جہانوں کا فائدہ ہے. جو ادیان اس سے متصادم ہیں وہ کسی کے بھی ہے وہ غلط ہے اور ہمارے ہاں ناپسندیدہ ہے. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم. یہ ہم جو آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں یہ دو ٹوک فیصلے ہیں. ذالک نتلوہ علیک من الآیات دو ٹوک فیصلے ہیں. دو ٹوک فیصلہ اس کو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد اس کے خلاف نہ ہو. اور کلام ناسخ جس نے گزشتہ کلام کو منسوخ کیا ہو وہ الآیات کہلاتی ہے. آیات آیتن کی جمع ہے اور یہ نشانی کو کہتے ہیں. نشانی کسی ایسی چیز کی ہوتی ہے جس کی آدمی کو تلاش ہوتی ہے. آپ سب لوگوں میں ایک آدمی کو ڈھونڈ رہے ہیں تو اس کی نشانی ہے, رنگ جانتے ہیں, اس کے کپڑے پہچانتے ہیں, اس کی ٹوپی آپ کے ذہن میں ہے کہ اس رنگ کی ٹوپی اوڑھتا ہے. آپ سے جب کوئی چیز گم ہو جاتی ہے اور آپ اسے تلاش کرتے ہیں تو پہلے نشانیاں بتاتے ہیں. کسی شخص کا مکان جا اس کا مقام معلوم کرنا ہو تو آپ اس کی نشانی بتاتے ہیں کہ یار اس نام کا آدمی ہے اور اس نمبر بلاک میں رہتا تھا اور فلاں جگہ اس کا کارخانہ تھا اور فلاں جگہ اس کا دفتر آتا جاتا تھا, وہ آج کل کہاں ہے. یہ دستور ہے انسانی تہذیب کا کہ کسی تلاش اور جستجو کے لیے نشانی چاہیے. ذالک نتلوہ علیک من الآیات. یہ ہم جو آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں یہ بڑی دو ٹوک باتیں ہیں اور اس میں بھول چوک کا کوئی احتمال نہیں ہے اور اس میں کوئی غلطی اور خطا نہیں ہو سکتی. دو ٹوک فیصلہ دو قسم کا ہوتا ہے. کبھی ایک دو ٹوک فیصلہ ایسا بھی وارد ہوتا ہے کہ اس کا ماننا انسان کے لیے بڑا دشوار ہوتا ہے لیکن ماننا پڑتا ہے. ایک شخص کے قرض آپ کے اوپر ہے اور آپ نہیں دے رہے تھے اور دس آدمی بیٹھ گئے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج دینا ہے, آپ مجبور ہیں, گھر بیچے یا مکان بیچے یا کوئی پلاٹ بیچے یا سونا اور چاندی نکالے, لیکن اس کا قرضہ آج فیصلے سے مجبور ہو کے دینا ہے.
یہ بھی دو ٹوک فیصلہ ہو گیا. ایک شخص نے چوری کی تھی اور چوری ثابت ہو گئی اور شریع آئین نافذ تھا, تو فیصلہ ہو گیا کہ بھئی اس کا ہاتھ کاٹا جائے, جو ٹوک فیصلہ ہے. وہ رضامند ہے یا نہیں ہے, فیصلہ ہو چکا ہے. زواجر اور موبحات جتنے ہیں وہ دو ٹوک ہیں. اس لیے شرعی حدود اور تعزیرات کسی کے لیے معاف نہیں ہوتے ہیں. نہ قاضی معاف کر سکتا ہے اور نہ امیر المومنین. یہ نہیں کہ کورٹ کے اختیار میں اور پھر اس کے بعد گورنر کے اختیار میں اور پھر وزیر اعظم کے اور صدر کے اختیار میں. یہ انسانوں کی بنائی ہوئی سزائیں ہیں, اس لیے انسان معاف کر سکتے. پیغمبر اسلام کے سامنے جب ایک معزز گھرانے کی عورت چوری میں پکڑی گئی اور شہادت مکمل ہو گئی اور آپ نے فیصلہ کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے, تو انہوں نے بڑی تکڑی قسم کی سفارش خدمت اقدس میں پیش کی اور قبائل کی طرف سے بہت بڑے بھاری بر کے عزت کے پیشکش کیے گئے, اور اس سزا نافذ نہ کرنے کی بڑی حکمت بیان کی. لیکن آپ نے ارشاد فرمایا, آپ نے دو باتیں کہی. ایک بات آپ نے یہ فرمائی کہ گزشتہ امتیں اس وقت تباہ ہو گئی جب ان کا صاحب حیثیت آدمی جرم کرتا تو ترکو ہو اس کو چھوڑ دیتے, اور جب بے حیثیت آدمی جرم کا مرتکب ہوتا تو اخذو ہو اس پر نافذ کر دیتے. اللہ نے ان امتوں کو ملیامیٹ کر دیا, انہوں نے اللہ کے حدود اور تعلیمات سے انسانی قدر کو بلند سمجھا تھا. ایک بات تو آپ نے یہ فرمائی کہ اگر ایسا ہوا ہے تو غلط ہوا ہے اور اس پر اللہ کی ناراضگی آ چکی. دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی, لو
فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہا لو سرقت اعاذها اللہ منہ لقطعت یدہ, کہ یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہیں, اگر اس کے بجائے میری فاطمہ محمد ہوتی اور جرم یہ ثابت ہو جاتا تو میں اس کا بھی ہاتھ کٹا دیتا, بچ نہیں سکتی. آئین اس وقت قانون کی حیثیت رکھتا ہے جب اس میں زور موجود ہوتا ہے. دو ٹوک فیصلے ہوتے ہیں شرائع کے. اس جگہ جو آیات ارشاد فرمائی کہ ہم جو آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں یہ دو ٹوک فیصلے ہیں, تو ساتھ فرمایا وذکر الحکیم, سمجھ میں آنے والی باتیں. ذکر حکیم اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص کو آپ نصیحت کر لیں اور پھر اس کا فائدہ بتا دیں, اور اس کے نہ ماننے کی صورت میں اس کی سزا بتا دیں. جیسے طبیب حاذق اور مشخص قسم کا حکیم جب ایک مریض کو پرہیز بتاتا ہے تو بتاتا ہے کہ اگر یہ پرہیز اتنے دن تک کیا گیا تو دک سل کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی, اور اگر یہ بات نہیں مانی گئی ہے تو یہ آپ کی زندگی کے فنا کا سبب بن جائے گی. اس کو ذکر حکیم کہتے ہیں. ماں بچے کو روکتی ہے کہ سخت بارش اور جھاڑا ہے, باہر مت نکلو, تو جب وہ نہیں مانتا ہے تو اس کو پھر راضی کرتی ہے کہ نمونیا ہو جائے گا, سخت سردی لگ جائے گی, بیمار پڑ جاؤ گے. جب وہ اس پر بھی رضامند نہیں ہوتا تو پھر اس کو سویٹر اڑاتی ہے اور گرم کپڑے پہناتی ہے، چادر اور دستانے اور جرابے اور بوٹ کساتی ہے. چل اب ذکر حکیم ہے نا، ایک حکیمانہ طریقہ کار ہے. حکیمانہ طریقہ کار اس کو کہتے ہیں کہ جس میں اس شخص کے فائدے کا پورا لحاظ کیا گیا ہو اور اس کو نقصان سے ہر طرح بچایا گیا ہو، اس کو ذکر حکیم کہتے ہیں. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم. یہ مضامین ہم جو آپ کو بیان کرتے ہیں دو ٹوک ہے اور سبق آموز ہے. ذکر حکیم کا معنی ہے سبق آموز، حکمت اور فائدے سے لبریز. تو جب ایک بات کہی گئی کہ یہ دو ٹوک بھی ہیں اور اس میں فائدہ بھی کیا ہے، بہت زبردست فائدے، تو اب کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور توجہ پوری ہوتی ہے کہ بھئی وہ بات ہے کیا. تو آگے فرمائے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی طرح ہے. یہ بات اس لیے کہی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب اسلام کے قریب کا مذہب تھا. 572 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں. صحیح تواریخ جو سلمان سے مروی ہے وہ یہی ہے کہ 571 پورے ہو گئے تھے اور 572 22 اپریل. صحیح نقول کے مطابق 9 ربیع الاول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. عیسیٰ علیہ السلام بڑے معجزات کے پیغمبر تھے. حضرت عیسیٰ کا وجود معجزہ تھا، بغیر مس بشر کے بطن مریم سے پیدا ہوئے، نفخ جبریل سے. کلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، اللہ کا ایک کلمہ تھا جو مریم کے پاس بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص قدرت سے اس کی روح پیدا فرمائی. اور یہ عیسیٰ روز اول سے عجیب اس لیے پیدا کیا گیا کہ اس کا نہایت انتہا بھی عجیب بنانا تھا. بدایہ عیسیٰ دلیل ہے نہایت عیسیٰ کے لیے. مشہور مناظر، ختم نبوت کے عظیم قائد اور ہمارے محسن مولانا لال حسین اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، انہیں مرزائیوں نے جامع ازہر مصر میں اعلی تعلیم دلوائی اور آج سے 70 سال پہلے ان کی تعلیم پر 10 سال کے اندر 10,00,000 پاؤنڈ خرچ کیے گئے. مرزائی کا جو بجٹ ربے سے شائع ہوا ہے اس کے تیسرے صفحے پر ان کا ذکر ہے. اور اس کی ضرورت ان کو اس لیے پیش آئی کہ مولانا انور شاہ صاحب اور ان کے شاگردوں نے مرزائیت کو علمی طور پر یتیم کر دیا تھا، شکست فاش دی تھی. مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں ایسے عالم ہوئے ہیں کہ حقیقت میں دنیا عرب میں بھی اس کی مثال نہیں ہے. قریبی 500-600 سال میں کسی سرزمین پر اتنے خبیر اور غزیر العلم عالمی کی اطلاع نہیں ملی. تو حضرت فرماتے تھے کہ میرے یا ہندوستان میں رہنے اور پیدا ہونے کے مقاصد دو معلوم ہوتے ہیں، ایک تو حنفیت کی تائید جو حق مذہب قرآن و سنت کے عین مطابق، اور دوسرا یہ جو انگریزی فتنہ پیدا ہوا تھا مرزائیت، اس کی جڑیں کھوکھلی کرنا اور کائنات کو سمجھانا کہ یہ بالکل جھوٹا فرقہ ہے اور ان سے پرہیز کیا جائے گا. ہمارے استاد مولانا یوسف بنوری جو حضرت شاہ صاحب کے علوم کے امین و حامل تھے اور آخری شاگرد تھے بستر مرگ پر، حضرت فرماتے ہیں، بلکہ مولانا یوسف لدھیانوی نے جو حضرت شاہ صاحب کی کتاب خاتم النبیین فارسی کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، اس کے شروع میں حضرت بنوری اپنے قلم سے لکھتے ہیں کہ ہمارے استاد مولانا انور شاہ صاحب جب سال کے اخیر میں دیوبند سے فارغ ہونے والے طلباء کو آخری نصیحت کرتے تھے، اور جب یہ جملے ارشاد فرماتے تھے کہ اگر بروز حشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے تو آپ کی نبوت کو جھوٹے دعوے داروں سے بچائیے، اور یہ کلمات شاہ صاحب ایسے درد سے فرماتے تھے جیسے ان کے دل میں شگاف ہو چکا ہے اور خون کے بڑے بڑے قطرے نیچے ٹپک رہے ہیں، ایسے درد و سوز سے اپنے شاگردوں کو متوجہ فرماتے تھے. اور اسی بیماری کے عالم میں حضرت باولپور کی عدالت میں مرزائیوں کے خلاف پیش ہوئے، اور تاریخی بیان شاہ صاحب کا ہوا ہے. پوری دنیا کی عدلیہ اس بات کی نظیر نہیں پیش کر سکتی کہ کسی نے زبانی طور پر عدالت کے روبرو 2,500 کتابوں کے جلد اور صفحے لکھوائے ہو. عدالت کے اندر شاہ صاحب ججوں کی درخواست پر بیٹھ گئے تھے، حضرت بولتے تھے اور سب لوگ لکھتے تھے، اور کتابوں کے انبار لگ گئے، کہ ایک صفحہ ایک سطر اوپر نیچے نہیں. اور عالم یہ تھا کہ اس سے پہلے جب حضرت آ رہے تھے تو بستر سے خون ٹپکتا تھا نیچے، لیکن جب فیصلہ کیا کہ میں خود جاؤں گا تو خون رک گیا، بالکل رک گیا. اور جب یہاں سے واپس ہو گئے ہندوستان تو پھر شروع ہو گیا، فرمایا بس اب ارمان پورا ہو گیا، میری اس پیشی سے اور دلائل دینے سے قیامت تک مرزائی سر نہیں اٹھائیں گے، اب سازشیں کریں گے، علمی طور پر کوئی کام نہیں ہوگا. اور پھر انہوں نے اپنے بڑے قابل شاگردوں کو مرزائیت کے پیچھے لگایا اور ان کو کہا کہ امت کو اس فتنے سے بچائے، ان میں مفتی محمد شفیع صاحب، مولانا بدر عالم، مولانا ادریس کاندیلوی، اور ہمارے استاد حضرت بنوری جن کی امارت و سیادت میں اللہ نے ختم نبوت کا مسئلہ حل کیا، عطا اللہ شاہ بخاری جیسے خطیب ایشیا کو بلایا اور کہا کہ بس اور مسئلے چھوڑو، مرزائیت پرواز کرو، ختم نبوت بیان کرو، اور باتیں چھوڑو، قیامت کے دن میں آپ کی شفاعت کروا کے رہوں گا. ان سب باتوں سے مرزائی بڑے تنگ تھے، انہوں نے کہا کہ اس پائے کا عالم تو شاید ہندوستان میں کوئی ہو جائے. تو انہوں نے ایک شخص کو تیار کیا، اس کو یہاں تمام علوم پڑھوائے اور پھر جامع زر کے بڑے ہائی کلاس میں داخل کروایا، بڑے سازش اور طریقے سے. وہاں سے بھی وہ علوم پڑھ کر کے آئے، اور انہوں نے دارالعلوم دیوبند کو اور بڑے بڑے ادارے جو دین کے تھے ان کو نوٹس دیا کہ میں آیا ہوں اور میں مرزا غلام احمد کو برحق نبی سمجھتا ہوں، آپ میدان میں آئے. مرزائیوں نے خرچہ کیا تھا 10,00,000 پاؤنڈ خرچ کیے تھے، اور پوری دنیا سے ہر قسم کی کتابیں مرزائیوں نے منگوا کے ان کو دی تھی. وہ ان کتابوں کے درمیان میں تیاری کر رہے تھے اور اگلے دن مناظرہ ہے. کتابیں دیکھتے دیکھتے آنکھ لگ گئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، خواب دیکھ رہے ہیں، اور فرمایا کہ قیامت کے دن میں تو آپ کی شفاعت کروں گا نہیں، کیونکہ میرے خلاف تقریریں کر رہا ہوں، اور مرزا دکھایا کہ دیکھو یہ تو جہنم میں جل رہا ہے، یہ تو خود کافر مرا ہے، تم اس کے کیوں طرفداری کرتے ہو. جب مولانا لال حسین اختر صاحب نیند سے بیدار ہوئے تو دیر تک درود شریف پڑھتے رہے. اور کہنے لگے کہ چلو علمی منازل عند اللہ قبول ہو گئے، اور کفر سے بھی اس ہستی نے بچایا کہ جس کا بچانا ضمانت ہے. اور انہوں نے مناظرے کے اسٹیج پر آ کر کے ایک عجیب مقالہ پیش کیا. مرزائی، کئی مرزائی تو اس صدمے سے مر گئے، وہ تو مر ہی چکے ہیں. مطلب یہ کہ ایک فتنہ جب قریب کا ہو اور ملک پر سوار ہو، اس کا سدباب بہت ضروری ہوتا ہے. قرآن کریم نے زیادہ توجہ اس بات پر دی کہ عیسائیوں کو سمجھائے. عیسائیوں کے نہ سمجھنے کی وجہ دو تین بن گئی تھی. ان میں ایک بات بڑی عجیب یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. اب اگر وہ خدا کے بھی بیٹے نہیں ہیں تو اس کا باپ کون ہے؟ یہ ان کے خیال میں ایک بڑا اونچا علمی اعتراض تھا. اور نجران کا وفد جو سن 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور ان کی گفتگو نے مناظرے کی شکل اختیار کی، اور اس کے جواب میں ابن عباس کے قول کے مطابق سورت آل عمران کی ابتدائی 87 آیات نازل ہوئی. وہ سوال کرتے تھے اور جبریل آیت پڑھتا تھا اور وہ جواب ہوتا تھا. جب انہوں نے یہ بات کہی کہ کوئی ایسا شخص آپ کو معلوم ہے کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ ابھی جبریل آئے اور یہ آیت سنا رہا ہے کہ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم. عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ عجیب حالت تو آدم علیہ السلام کی ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے تو والد نہیں ہیں، والدہ ہیں. آدم کے تو نہ والدہ ہیں اور نہ والد ہیں. اگر صرف والد نہ ہونے کی وجہ سے عیسیٰ الہ یا ابن الہ بنتے ہیں تو حضرت آدم کیوں نہیں بنے؟ خلقہ من تراب، یہاں تو ایک عورت کے بطن سے پیدا ہے، پیٹ سے، وہاں تو مٹی سے بنا ہے. ثم قال له کن فیکون، اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہے. تو باپ سے بھی پیدا نہیں ہے اور ماں سے بھی پیدا نہیں ہے، اور پھر بھی نہ الہ ہے اور نہ ابن الہ ہے، تو قدرت الہی سے پیدا ہے. تو ایک قدرت خدا کی یہ ظاہر ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. ظاہر بات ہے کہ ایک قدرت اللہ کی ایسی بھی ظاہر ہوئی ہے کہ حضرت حوا بغیر ماں کے پیدا ہوئے، آدم کی پسلی سے پیدا ہوئے. تو آدم تو مرد ہے، وہ تو ماں نہیں بن سکتے. ان مسل عیسیٰ عند اللہ کا مسل آدم. اس سے پہلے اور اس کے بعد عیسائیوں کی بے راہ روی بیان فرمائی کہ یہ اصول ہدایت سے ہٹ گئے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں یہ تجاوز کر رہا ہے. ہم جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں دو جماعتیں نظر آتی ہیں کہ اسلام کا نام لیتی ہے لیکن اسلام کے اصول سے ہٹی ہوئی. ایک مبتدئین اور بدعت کے ٹھیکے داران، قبر پرست، غیر اللہ سے مانگنے والے اور قبروں کے پجاری. ایک بدعتی حج سے آیا، مجھ سے ملنے آیا. میں نے کہا کہاں گئے تھے؟ کہنے لگا حج کرنے. میں نے کہا کہاں؟ کہیں لوہاری وہاری میں تو حج کرنے نہیں گئے. ان کے یہاں ایک لوہاری ہے، وہاں بڑی قبریں ہیں. اور کہ نہیں نہیں توبہ. تو میں نے کہا مکہ میں آپ کا حج مکمل ہو گیا، وہاں تو کوئی قبر نہیں جس کی آپ طواف کر لے یا چادر چڑھا لے یا وہاں شیرینی تقسیم کر لے یا ریوڑی ویوڑی بانٹے آپ، تو آپ کا حج کیسے ہو گیا اور آپ کے دل کو آرام کیسے ہے؟ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ بیت اللہ سے لے کر جبل ابی قبیس تک 500 پیغمبر مدفون ہیں؟ قبر ہے وہاں؟ کوئی نشان لگا ہے؟ کہا وہاں تو کوئی نہیں دے گا. میں نے کہا حتیم اور ملتزم کے درمیان ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجر کی قبریں دیکھ لیا آپ نے؟ کہنے لگے نہیں وہاں تو نہیں. میں نے کہا سبق کیا ملا اس سے؟ کہ قبر پر جب زمانہ گزر گیا قبر ختم ہو گئی. قبروں کے ساتھ دل باندھنا نہیں ہوتا ہے، نہ قبروں کو دیر تک رکھنا ہوتا ہے. صرف ایک قبر ہے دنیا میں جو قطعی اور یقینی ہے، اور اس کی اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی جیسے اپنے کعبے کی حفاظت فرمائی. فورس کڑی ہے، اور سلام اور نمستے تو چھوڑو، دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. کہتے ہیں ول وجہ کہ للکے قبلے کی طرف ہو جاؤ. میں ایک دفعہ دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص کو تنبیہ کر رہا ہے، میں اس شیخ سے الجھ گیا. میں نے کہا شیخ لا يجوز يدعو احد مستقبل القبر. تو مجھے ہاتھ سے پکڑا، کہتا ہے شعیب انتظار تھوڑا صبر کر. تھوڑی دیر بعد میرے پاس آئے، مجھے کہا آپ کے لیے اجازت ہے لیکن آپ کو پتا ہے یہ جا کے انہی سے مانگتے ہیں، پھر ان کا ایمان برباد ہو رہا ہے. میں نے کہا ہو نہیں رہے، ہو چکا ہے برباد، ہمارے پاس بڑے سڑے گلے موجود ہیں. وہ سمجھ رہے کہ ابھی ہونے والا ہے. میں نے کہا وہ بہت آگے بڑھے ہیں، وہ سڑ گل چکے ہیں وہ بالکل. تو وہ بدعتی جس نے دیکھا کہ میں نے اس شیخ کو تھوڑا ذرا سمجھانے کی کوشش کی، مجھے کہتے ہیں بڑا دل خوش ہوا، یہ لوگ تو بزرگوں کو مانتے نہیں. میں نے کہا جتنا یہ مانتے ہیں اتنا ماننا ہمیں آتا ہی نہیں. ہم کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن کسی ایک قبر کو آپ کے ظلم سے ہم بچا سکتے ہیں؟ نہیں بچا سکتے. مگر یہ غیرتی قوم ہے، ان میں اللہ نے نبی بھیجا تھا، اللہ جانتے تھے کہ یہ سنبھال سکتے ہیں. پوری حکومت کی طرف سے ڈنڈے سوٹوں کے ساتھ لوگ کھڑے. زیارت ہوگی، زیارت سنت ہے، درود شریف پڑھا جائے گا، اور کوئی کام نہیں کر سکتے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیرت بھرا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان، مقام، مقام اور انجام سب محفوظ فرمائے. حاجی حج کر کے آتے ہیں لیکن افسوس کے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. چار مقام پر حاضری ضروری ہے. کعبۃ اللہ میں کوئی قبر نہیں ہے، منا میں کوئی قبر نہیں ہے، تین مورتیاں ہیں تو وہ بھی شیطان کی، مارو پتھر، پتھر مارو. یہ تین مورتیاں کس جگہ ہے؟ ایک مورتی اس یاد میں ہے کہ حضرت اسماعیل کے پاس شیطان آیا اور اس نے کہا کہ تیرا ابا پاگل ہو چکا ہے، تجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، اور کہتے اللہ نے کہا ہے. اللہ بیٹے کے ذبح کا کہتا ہے، تو اسماعیل علیہ السلام نے جھک کے پتھر لیے اور پھینکے، کیونکہ نبی تو ماں کے پیٹ سے نبی پیدا ہوتے ہیں اور ان کی فطرت میں اللہ کی توحید ہوتی ہے، شیطان کی نفرت ہوتی ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک جمروا رکھ دیا گیا کہ حاجیو جب یہاں آ جاؤ تو شیطان کو تم بھی پتھر مارو. وہ سنت ادا ہوگی، غیرت بھری، اللہ کو ایسی پسند آئی، کیونکہ دینی مسائل کے خلاف ذہن بگاڑ رہا تھا. اس کے بعد شیطان وہاں سے جب بچ کے بھاگا تو حضرت حاجر کے پاس آیا. عورتیں ذرا تبان کمزور ہوتی ہے اور اولاد سے بڑی محبت اور پیار ہوتی ہے، اور حاجر کو کہا کہ بی بی آپ کو کچھ پتہ ہی ہے آپ کا خاوند کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہتے ہیں مجھے خدا کا حکم ہوا ہے اور اسماعیل کو ذبح کرنا ہے. خدا کا حکم نہیں ہوا، یہ تو میں نے ان کے دل میں ڈالا ہے. خدا تعالیٰ کبھی کسی کو یہ کہتا ہے کہ بیٹا ذبح کرو؟ تو حاجر کا بھی اللہ کے حکم پر ایمان تھا، اور حضرت ابراہیم کے رسالت پر پورا ایمان تھا. رسول کی رسالت پر ایمان مضبوط ہونے کے بعد شیطان کے شر سے بچنا آسان ہوتا ہے، یہ اصول ہے. وہ بھی جھکی اور کنکر لے کے مارا اسے. کہ جو لوگ ہمیں دین اور نبی کی تعلیم سے ہٹاتے ہیں وہ رجم کے قابل ہے، یہ مسئلہ معلوم ہوا ہے. حاجی مزاجی جاننے کی کوشش نہیں کرتے، بس بھاگتے ہوئے آ رہا ہے. بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں. کاش کی حکومت سعودیہ کو یہ عقل آ جاتی اور یہ اس حج کے موسم پر حج کا ایک سبق جاری کرتے. ٹھیک ہے وہ بہت کچھ کرتے ہیں جو ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں آتا ہے, وہ شاہانہ طور پر کرتے ہیں, خدا انہیں سلامت رکھے اور دیر تک عزت سے رکھے, لیکن اس سے بڑھیا کام بھی وہ جانتے ہیں کر سکتے ہیں کہ حج سے واپسی کے بعد نہ کوئی صحابہ کا دشمن رہے اور نہ کوئی قبر پرست رہے. حج کا تو مطلب یہ ہے کہ اب تک جو تم نے ٹونے ٹوٹ کے لڑے ہیں ان سب سے باز آ جاؤ. عبادت اس کو کہتے ہیں, دیکھو اس میں کوئی قبر نہیں, کوئی عرس نہیں, سراپتیجا چیلم نہیں, کوئی چیز سوائے حجر اسود کے چومنے چاٹنے کا قابل نہیں, سوائے زمزم کے کوئی تبرک نہیں. تبرک اور زم برکت اور چومنے کی جگہ وہ ہوگی جو شریعت اجازت دے دے. آپ حضرت عمر جب طواف کر رہے تھے وہ حجر اسود پہ آ کر کے سر رکھتے تھے اور چومتے تھے تو فرماتے تھے انی لعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر, مجھے پتا ہے آپ پتھر ہی ہیں, نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. عام طور پر جنہیں چومتے چاٹتے یہ لوگ نفع و ضرر کا عقیدہ رکھتے ہیں, تو عمر نے اس کو حلال کر دیا, ذبح کر دیا, یہ عقیدہ نہیں ہے. ولکنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک, میں نے تو آن رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ یہاں سر رکھ کے چومتے تھے, سنت ہے ہمارے نبی کی, اس لیے چوم رہے آپ. جب حضرت اسماعیل پر بھی شیطان کا تیر نہیں چلا اور حضرت حاجر پر بھی نہیں چلا تو پھر حضرت ابراہیم کے پاس آیا اور بڑی لمبی چوڑی شکل بنا کر بڑی ہری بھری پگڑی باندھ بون کے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو خرش پرش کروایا کہ بھئی اب اس کو دھوکہ کیسے دیا جائے گا, اپنے آپ کو کوئی بڑا شیخ ظاہر کرنا پڑے گا, اور کہا کہ آپ پیغمبر ہو کر کے ایسی غلط بات کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں گے اور یہ اللہ کا حکم ہے, یہ تو میں نے تجھے خیال ڈالا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی پتھر لے کے اسے مارا. چونکہ حضرت ابراہیم کی آزمائش بہت سخت تھی کیونکہ بہت بڑے پیغمبر ہیں, اور انبیاء کے پاس شیطان کا آنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے, شیطان کے لیے تباہی اور بربادی ہے, انبیاء علیہ السلام کا نقصان یقیناً نہیں ہوگا. تو وہاں جمرہ عقبہ بنا ہے, سب سے بڑا بت, سب سے بڑی مورتی, اور 10 تاریخ کو حکم یہ ہے کہ صرف اس بڑے شیطان کو کنکر پھینکو, وہ 2 چھوٹے بعد میں دیکھا جائے گا. شیطانوں کو کنکر مارے اور ابراہیم علیہ السلام پر 2500 سال گزر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اور یہ عمل اتنا پسندیدہ تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت آپ بھی یہاں 3 دن پتھر مارے اور امت کو بھی کہے کہ مارے ہیں آپ. اور حدیث میں ہے کہ وہاں جب حاجی رجم کرتے ہیں, رمی کرتے ہیں, کنکر مارتے ہیں, پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں شیطان ہے اس کو چوٹ لگ جاتی, اس کنکر کا اس پہ اثر ہو جاتا ہے, وہ چوٹ لگتے ہی خون خون ہو جاتا ہے. لیکن حاجی وہ جو توحید کے عقیدے کے ساتھ کنکر مارے, جو خود بھی درباروں پہ حاضریاں دیتا ہو اور وہاں کے جھاڑو چوبتا ہو اور چادریں چڑھاتا ہو تو شیطان کہے گا کہ یہ تو میرا مامو ہے, میں نے تو کم کیا ہے یہ تو ابھی تک کر رہا ہے, اور میں تو پہلے کا لعنتی ہوں, یہ تو محمد الرسول اللہ کو نبی مانتے ہوئے سارا کفر و شرک کر رہا ہے, اس کو تو شرم و حیا نہیں ہے, تو اس کے کنکر اس کو نہیں پڑیں گے. وہ کہیں گے یہ تو میرا بھائی ہے, بھائی کے بھائی کے کنکر کچھ بھی نہیں کرتا. کنکر تو موحد کے پڑتے ہیں, جس نے اخلاص توحید کے ساتھ وہاں کنکر مارے اور اس عقیدے سے کہ عمر بھر عقیدے میں توحید اور عمل میں سنت کو لازم پکڑوں گا. اللہ رب العالمین نے زبردست نظام بنایا. سوال یہ ہے کہ منا کا اتنا بڑا مقام ہے, حاجی جانتے ہیں کتنا بڑا مقام ہے, اور اس کے بعد عرفات کا, اور پھر مزدلفے کا, 4 مقامات ہیں. کعبۃ اللہ، منا، مزدلفہ، عرفہ، چار مقام پر حاجی حاضر ہوتے لازماً. ان چار مقاموں کی حاضری سے حج مکمل ہو گیا. اس میں ایک جگہ بھی قبر نہیں ہے اور کسی کی کوئی یادگار نہیں ہے کہ یہ فلاں بابا فلاں بابا. اگر وہاں بابوں کو رکھا جاتا تو ایک قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. یہ ہارون علیہ السلام ہے، یہ فلاں علیہ السلام ہے، یہ فلاں بزرگ ہے، یہ فلاں شہید ہے. سب کو صفاً صفا میدان صاف کیا ہوا ہے. بالکل عقیدہ بالکل واضح ہے، لیکن لوگ جھوٹ سے کام لیتے ہیں کہ اسلام میں قبر کی صرف اتنی حاجت ہے کہ آپ اسے جانتے ہو اور وہاں سے گزرے تو آپ نے سلام کر کے دعا کی کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما اور درجہ بلند. اس سے زیادہ قبر کا اسلامی زندگی میں کوئی کام نہیں ہے. اللہ، یہ آیت جب نازل ہوئی کہ حضرت عیسیٰ کی حالت جاننے کے لیے حضرت آدم کی حالت جان لو، اس کو بھی تو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. کیا ہمارے زمانے کے بدعتی، قبر پرست، ڈکوسلا باز، وہ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں؟ ہمارے رسول سے پہلے اور ہماری شریعت سے پہلے کتنے شرائع، کتنے انبیاء اور اولیاء گزرے ہیں. صحیح قول کے مطابق روح زمین کا کوئی حصہ نہیں جہاں نبی نہیں آیا. ہدایت کے لیے اللہ نے ہر جگہ انتظام فرمایا ہے، مگر کسی ایک قبر کو بھی دیر تک زندہ نہیں رکھا ہے، سلامت نہیں رکھا ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قبر مستثنا ہے، اور وہ اس لیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. قیامت تک آپ کے بعد کوئی نئے نبی آنے والا نہیں تھا، تو آپ کی آخری یادگار بھی برقرار ہے. کیونکہ حضرت کا وصال ہونا، آپ کا جنازہ ہونا، آپ کا قبر میں مدفون ہونا، آپ کی زیارت کے لیے کائنات کا جانا، یہ توحید کے عقیدے کی بنیاد ہے. آپ تشریف لائیں اور تشریف لے گئے، آپ کا جنازہ پڑا گیا. جنازہ زندوں کا نہیں پڑا جاتا ہے، جنازہ مردے کا ہوتا ہے. آپ کی قبر بنی ہے، قبر زندے کی نہیں ہوتی، مردے کی قبر ہوتی ہے. آپ کی زیارت کے لیے جانا سنت طریقہ ہے، آداب مدینہ اور بہترین اعمال، بل تقرب الی الواجبات کما قال الفقہا، تاکہ دنیا آئے اور اپنے لیے یہاں اللہ سے خیر مانگے اور سمجھے کہ سب سے بڑی قبر، قبور کی سردار، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر مبارک ٹکڑا، وہاں پر بھی ان سے مانگنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں، سنت کے مطابق یہ درخواست کہ قیامت کے دن آپ میری شفاعت فرمائیں. ہم یہاں بھی درخواست کرتے ہیں اور وہاں بھی، وہاں خطاب کے سیرے کے ساتھ، کیونکہ عند القبر سما ثابت ہے. انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کا حال جاننا ہو تو آدم کا حال دیکھو. بدعتیوں سے کہو اسلامی عقیدہ دیکھنا ہو تو کعبہ، منا، مزدلفہ، عرفات دیکھو. کوئی قبر نہیں، کوئی زیارت گاہ درگاہ نہیں، چٹیل میدان ہے اور اللہ کے حضور بندے کھڑے. اللہ معاف فرما، خدایا آپ ہی مغفرت فرما، خدایا آپ ہی جہنم سے بچا، خدایا آپ ہی راضی ہو جا، آپ ہی جنت لے. یہ اسلامی عقیدہ ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نواز. بادشاہ بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، غلام بھی ایک اللہ سے مانگ رہے ہیں، سب کو دینے والا صرف ایک اللہ. اِلَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. اصل تو ایمان اور عقیدہ جاننا تھا. جب اس کے جاننے میں کمی کوتاہی پیش آئی تو قبر پرستوں کے شکار ہو کر کے قبروں کو مشکل کشا و حاجت روا مانگنا بھی شروع ہو گیا اور لوگوں کے تعزیوں میں اور مرثیوں میں اور ماتمی جلوسوں میں اور محفلوں میں حاضری بھی شروع ہو گئی. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو دعا میرا نہیں بنتا نہ بل اپنا تو بل. یہ تو اسلامی عقیدہ ہے کہ کسی کی موت پر واویلا کرنا, کسی کی شہادت پر لوگوں کو ایذا پہنچانا, یہ اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ, حضرت علی, حسن, فاطمہ, شہداء کربلا اور ائمہ اطہار, یہ سب کے سب اہل سنت کے اکابر اور بزرگ ہیں. ہمارے عقیدے اور عمل کے میناری نور ہیں. ان کی یاد میں جو مذہب بنایا گیا ہے, ایک فرقہ بشکل فتنہ, اس کا کام کیا ہے؟ یہی واویلا, آئے حسین, آئے حسین, آئے حسین, آئے حسین. جیسے کل واقعہ پیش آیا ہو, حضرت حسین تو کربلا کے شہداء کے سردار ہے, سید الشہداء کربلا. جو مرد سمجھتے ہیں شہیدوں کو, وہ ہے ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. سوال یہ کہ حضرت حسین اور کربلا سے پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ میری موت امت کے نزدیک سب سے بڑا سانحہ ہے. بخاری میں ارشاد فرمائے لئی صحابو بھی مثلی, جو صدمہ ان کو میری موت سے پہنچائے کسی چیز سے نہیں پہنچائے گا, کیونکہ جو عقیدت آپ سے ہے وہ کسی سے نہیں ہے. اور یہ عقیدت عین ایمان اور فخر ایمان اور نجات کا عظیم سرمایہ ہے. تو سوال یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے کہ میری موت قیامت کی پہلی نشانی ہے, کیونکہ آخر زمانہ شروع ہو گیا. قیامت کی پہلی نشانی آپ نے ارشاد فرمایا کہ موتی, وہ میری موت ہے. جب حضرت دنیا سے تشریف لے گئے تو ختم نبوت ہو گیا. اب پرانے پیغمبر جو اللہ کے حکم سے آسمان پہ گئے, عیسیٰ مسیح, وہ تو آ سکتے ہیں آپ کے وفادار جرنیل کی طرح, لیکن کوئی نئی نبوت یا رسالت یا نئے نبی اور رسول مبعوث نہیں ہوگا. ختم نبوت کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی نبوت اور رسالت بکمال موجود ہے, مکمل تعلیمات عقائد و اعمال کے ساتھ. تو جب دین مکمل موجود ہے تو نئے نبی نہیں آتا. نئے نبی آنے کے لیے سابق دین کا ختم ہونا ہوتا ہے. جیسے عیسیٰ کا مذہب دیکھو کیسے برباد ہو چکا تھا, کہ حضرت عیسیٰ کو بیٹا خدا کا یا خدا مانا جاتا, کتنا بڑا کفر ہے. اور یہ اتنی بڑی بات تھی کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے آ گئے کہ کیا آپ حضرت عیسیٰ کے ابن اللہ اور الہ ہونے کے منکر ہیں؟ آپ نے کہا بالکل. اور اللہ اس کو کہتے ہیں جو نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے. آپ نے سورۃ آل عمران کی شروع کی آیتیں نازل ہوئی اور پڑھی, الف لام میم, اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تو اس کو کہتے ہیں کہ نہ اس کا باپ ہے نہ اس کی اولاد ہے، الحی القیوم، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم دائم ہے، نزل علیک الکتاب بالحق، اسی نے آپ کو برحق کتاب دی ہے، مصدقا لما بین یدی، گزشتہ کتابوں کا مصدقہ، وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ہدی للناس، اور اس سے پہلے انجیل اور توریت بھی ہدایت کی زنجیریں تھے لیکن اب وہ ختم ہو چکی، تعلیمات باقی نہیں، عقائد برباد ہو گئے. ایک مستقل نظریہ قائم کیا گیا اور سال کا ایک مہینہ ان کو دے دیا گیا کہ اس مہینے میں تم دین کے خلاف جتنا کر سکتے ہو کر لو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمارا ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات، سرکاری عملہ، کیڈیا کے ایم سی، ان کے جنریٹر، ان کی ساری بجلی، وہ سب آپ کیے، آپ جتنا چاہیں صحابہ کے خلاف نعرے لگائے، قرآن کے خلاف تقریریں کرے اور امت کو اپنا زام اور گھمنڈ دکھاتے ہوئے جلوس نکالے. حقیقت یہ ہے کہ فرقے اور فتنے حکومت کی غلط روش کی پیدائش. دیکھیں ایمان اور غیرت ایک جیسی دو دولت ہے، غیرت سے ایمان آ جاتا ہے اور ایمان غیرت کو کھینچ لیتا ہے، اور جب غیرت نہ ہو تو ایمان ٹھہرتا نہیں. پھر ہمارے پڑوس میں ایک ملک ہے ایران، اس ایران میں محرم اس طرح نہیں منایا جاتا جیسے پاکستان میں منایا جاتا، جبکہ وہ شیعہ اسٹیٹ کہلاتا ہے، شیعہ اسٹیٹ. تہران میں اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں کو مسجد بنانے کی اجازت آج تک نہیں ہے، اور یہ سرکاری آئین میں درج ہے کہ یہاں مسلمان مسجد نہیں بنائیں گے. اس ملک میں سال کے 12 مہینے میں کسی ایک دن بھی مذہبی جلوس کی اجازت نہیں، بالکل اجازت نہیں. اور خمینی کے دور میں جب یہ مذہب وہاں پروان چڑھ رہا تھا تو لوگوں نے درخواست کی، تو خمینی اور اس کی کابینہ نے بالاتفاق یہ فیصلہ کیا کہ یہ جلسے اور جلوس شر اور فساد کے باعث ہے، یہ الفاظ ہے، اس لیے ہم اپنے ملک میں اس کو برداشت نہیں کریں گے. وہاں کسی بھی مذہبی جگہ کے باہر چند افراد کھڑے ہو کر کے کچھ نعرے اور ترانے لگائے اس کی اجازت نہیں، مذہب ان کا اپنی جگہ ہے، لیکن ایک دنیا کا ڈسپلن اور نظم و نسق قائم کرنے میں وہ ایک مقام رکھتے ہیں. کتنی بڑی حکومت بنانے کے باوجود اس مذہبی سازش کے شکار نہیں ہوئے ہو، لیکن ہمارے ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں ان دنوں میں خبر رسائیں ایجنسیاں، نشر و اشاعت، میڈیا مکمل طور پر کربلا ہی بن جاتا ہے، اور ان کی دیکھا دیکھی ہمارے بعض پاگل خیال لوگ، عقل کے بے پیندے، وہ بھی کالے قلم میں لگ جاتے ہیں کہ شاید یہ بھی کوئی کار ثواب ہے. بے شک محرم الحرام احترام کا مہینہ ہے، حضرت حسین کی ولادت اور شہادت سے پہلے سے محرم الحرام کی 10 تاریخ عاشورہ محرم ہے، اور اس دن کا روزہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، اور امت کو بھی ارشاد فرمائے ہیں کہ وہ روزہ رکھے. یہ بات یاد رہے کہ ان کے ہاں اس دن روزہ نہیں ہوتا, فاقہ ہوتا ہے. فاقہ استغفر اللہ, دن بھر کچھ کھائے پیے نہیں اور روزے کی نیت نہ کرے, پورا مقابلہ ہے تاکہ ثواب نہ ملے. فاقے کا ثواب نہیں ہوتا, ثواب تو روزے کا ہوتا ہے. اگر کوئی نماز نہ پڑھے اور نماز کی طرح اٹھک بیٹھک کرے تو فقہا لکھتے کفر ہے, نماز کی نقل اتار رہا ہے. اگر کوئی حج نہ کرے اور اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا ہو جائے کہ آج عرفہ ہے یا اللہ یا اللہ, تو کنز میں ہے وہ تعریف لے سب شے, یہ خام خا کی ایک مذاق اڑانا ہے. اسلام میں نقل و حرکت پر بھی پابندی ہے کہ وہ بھی حدود احرام ہے. دس محرم کا روزہ رکھا گیا, بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں اور جوامع و سنن میں کہ آن رسول اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی, فرع الیہود یصومون, آپ نے یہود کو دیکھا کہ وہ روزے سے, تو آپ نے پوچھا ما ھذا الصوم, کون سا روزہ ہے؟ انہوں نے کہا یوم انج اللہ فیہ موسیٰ و من معہ و اغرق فرعون و آلہ, اس دن کو اللہ نے فرعون اور فرعونیوں کو غرق کیا اور حضرت موسیٰ اور ان کے متبعین کو ان کے فساد و شر سے نجات دی. ہم بہت خوش ہیں, ہم اس دن کے یاد کے طور پر شکر کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا نحن حق بموسیٰ بیت, ہمیں موسیٰ کے خوش ہونے پر زیادہ حق ہے خوش ہونے کا. حضرت حسین اور شہداء کربلا اور علی و حسن و فاطمہ رضی اللہ عنہم کے ہم زیادہ حقدار ہیں, ہم صحیح وارث اور جانشین ہیں الحمدللہ. ہماری اذان ان کی اذان, ہماری نماز ان کی نماز, ہمارا قرآن ان کا قرآن, ہمارے جمیع اعمال ان کے اعمال. گارو ریسٹ ہاؤس میں 10-15 سال پہلے ہم کراچی بدر کیے گئے تھے, ہم بھی تھے اور یہ بھی تھے. ویسے آواز نو مما بوبا درا سرا, تو ایک دن مل بیٹھ کے ان کی درخواست پر کہ جی ہم اور یہ مل بیٹھ کے تبادلہ خیال کرتے ہیں, تو یہ عجیب بات تھی کہ ان میں سے کسی کی داڑھی نہیں تھی, اگر تھی بھی تو بہت تھوڑی تھوڑی در ادھر ادھر ادھر, ایک چوری چکوری والی داڑھی جو ہوتی ہے. تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا عجیب بات ہے کہ آپ ہمارے مقابلے کے سمجھے جاتے ہیں اور آپ کی داڑھی نہیں ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ جی بس ہمارے ہاں اتنی داڑھی کافی ہے جو 40 قدم سے نظر آ جائے. تو اس زمانے میں خمینی کی تصویر اخبارات میں شائع ہوتی, تو میں نے کہا کہ خمینی کی اتنی بڑی داڑھی ہے, وہ داڑھی پوری تھی ان کے اہل سنت کی طرح مکمل داڑھی, اور ایران کے علماء شیعہ کے بھی داڑھیاں پوری ہوتی کیونکہ وہاں علم ہے جہل نہیں ہے. میں نے کہا ان کی داڑھی تو پاکستان سے نظر آتی اور آپ کہتے 40 قدم سے نظر آنا چاہیے. تو یہ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی کافی ہے. میں نے کہا کافی اور ناکافی بعد میں ہے, آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں اور آپ شہداء کربلا کے سر کی قسم کھا کے کہے, کیونکہ یہ اللہ اور رسول کو کچھ سمجھتے نہیں ہے, بڑے شیطان ہیں, اس قسم کو ایسے ہی سمجھتے ہیں. تو جب میں نے کہا شہداء کربلا تو یہ بالکل ایسے ہو کے بیٹھ گئے. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ امام جعفر صادق کی داڑھی آپ کی طرح تھی یا ہمارے جیسے؟ تو کہنے لگے آپ کی طرح تھی. میں نے کہا زین العابدین اور باقر کی داڑھی آپ کی طرح تھی یا ہمارے ان علماء مولانا سندیار اور مولانا سلیم اللہ خان کی طرح؟ کہ نہیں آپ کے علماء کی طرح تھی. میں نے کہا حضرت حسین کی داڑھی اور حسن کی اور علی المرتضیٰ کی آپ کی طرح تھی یا ہماری طرح؟ تو کہنے لگا حضرت کیوں گناہگار کرواتے, یہ داڑھی تو کبھی ہوئی نہیں یہ تو کبھی ہوئی. میں نے کہا اب تو ہو رہی ہے نا, نئی فصل انگریزی جاپان سے بھی جائے ہے اور وہ نکل رہی ہے. نستغفرک اللہم و نسألک, تماشا اور سن لو. اگلے جن دو دیکھا تو وہ جو داڑھی تھوڑی سی تھی وہ بھی نہیں ہے, بالکل بلیڈ پھیرا دے جیسے اسکول کا چوکرا کالج جا رہا ہو نا صبح صبح شیو بناتا ہے, ایسا بنا کے تو مجھے مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ وہ تیرے یاروں نے تو آج شیو بنوا دیا. میں جو باہر نکلا دیکھا میں نے سمجھے کہ وہ پولیس جو ہم پر مقرر تھی وہ بیٹھے. کہا نہیں یہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ تو لے. میں نے پوچھا کہ وہ داڑیاں, حضور آپ کل فرما رہے تھے کہ یہ تو شریعت کے مطابق ہے ہی نہیں, ابھی تو بہت دن ہے جانے میں, جب جائیں گے پھر رکھ لیں گے, ہم نے صفائی کر لی. خدا کا کرنا یہ تھا اسی دن رہائی ہو گئی, اسی دن رہا ہو کے گھر آ گئے, اسی طرح آ گئے جیسے وہاں چٹا چٹو لا ترافی آئے و جو ولا امتا. اللہ رب العالمین کا احسان و کرم ہے, ہمیں صراط مستقیم نصیب فرمایا ہے. یہ اپنے ہاں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں, لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم شہدائے کربلا کے غم میں غمگین نہیں ہیں. اور یہ بڑے ہمارے بارے میں ان کی ایک تقریر سنی ہے کہ یہ بڑے خوش ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا. میں نے کہا ہمارے ہاں آج تک کوئی ماں کا بیٹا ایسا پیدا نہیں ہوا, ہماری تعلیم 100% دین کی تعلیم ہے. اس موضوع پر سب سے بڑا آدمی جنہوں نے ان کے تار تار کیے ہیں اور چھرا چلایا ہے ہر میدان میں, امام ابن تیمیہ نے منہاج سنۃ النبویہ فی رد شیعۃ والقدریہ میں صاف لکھا, والحق ان الحسین قتل مظلوما. حق یہ ہے کہ حضرت حسین ناحق مارے گئے اور وہ شہید ہے, ان کے رفقاء کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, یزید اور یزیدی حکومت نے ظلم کیا ہے. اور آل سنت والجماعت خاتمت اولین اور آخرین, حضرت حسین حسن علی فاطمہ ان کی آل و اولاد خاندان نبوت کے جملہ افراد چشم و چراغاں, ان سب کو دیدہ دل اور قرۃ العیون اور قرۃ القلوب سمجھتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کسی کی موت یا کسی کی شہادت پر حکم کیا ہے شریعت کا؟ جو انداز انہوں نے اختیار کیا ہے, خود ان کے علماء کا اعتراف ہے کہ یہ ہمارا مذہبی انداز نہیں. چند سال پہلے ان کے ایک بڑے عالم تھے کراچی میں, اور ان میں معتدل آدمی تھے چونکہ عالم بہت بڑے تھے, سید رضی مجتہد کہلاتے تھے, میرے ساتھ بھی بات چیت رہی تھی. ایک اجلاس محرم کے سلسلے میں علماء کا بنوری ٹاؤن میں ہوا, تو حضرت الاستاذ مولانا مفتی احمد الرحمان نے ان سے کہا کہ رضی صاحب آپ تو مجتہد کہلاتے ہیں, عجیب مجتہد ہو, جلوس کہاں ہے مذہب میں؟ کہا حضور بالکل نہیں, بالکل نہیں ہے. تو کہا آپ کہیں نا, کہ مجھے بدماشوں سے پٹوانا چاہتے ہیں؟ اور صاف کہا کہ اس علم کے باوجود میں ان میں پسماندہ ہوں کیونکہ میں علم کا احترام کرتا ہوں. اور کہا ہمارے ہاں جو مسائل پر چلتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, جو صرف جذبات اور نعرے لگاتے ہیں اور لوگوں کو انتہا پسندی سے کہتے ہیں وہی مذہبی لوگ سمجھے جاتے ہیں. نو محرم کا روزہ بھی رکھنا مستحب ہے اور 10 کا بھی. بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ اگر 9 کا نہ رکھے تو 10 کا بھی نہ رکھے, ایک نہیں, اور اگر 10 کا رکھ لیے تو چلو 11 کا رکھے. لیکن مستحب ہی قول ہمارا یہ ہے کہ نہیں, 9 اور 10 یا 10 اور 11 دونوں رکھ سکتے ہیں. یہ روزہ کربلا یا شہادت کربلا سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ تو میں نے پہلے سنایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین کو فرعونیوں سے نجات دی تھی, اور فرعونیوں کو بحیر احمر میں غرق کیا تھا, اس کے شکر میں یہ روزہ ہے. اور اللہ کی نعمت پر شکر بجا لانا وہ اسلامی طریقہ ہے اور بہت ثواب اور برکت کی بات ہے. یہ روایات بھی حسن درجے کی مسلمہ ہے کہ من وسع علی عیالہ یوم عاشورا, جس نے عاشورے کے دن اہل و عیال کے ساتھ بھی رزق میں وسعت کی, اس دن زیادہ پھل لے آئے, زیادہ سبزی گھر لے آئے, زیادہ کھانے پکوائے. سمجھ رہے ہیں اس بات؟ اللہ سال بھر کے رزق میں برکت دے دے گا, اور ایک روایت میں سال بھر کے گناہ معاف کر دے گا, اور ایک روایت میں ہے آنے والے غموں سے بچا دے گا. وابن تیمیہ طعن علی ہؤلاء الاحادیث وطعنہ مجروح وموضوع لا یلتفت الیہ. لیکن اس بات کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے, کھانے میں وسعت کب ہوتی ہے, گھروں میں کھانا بہت زیادہ کب بنتا ہے, کبھی غور فرمائیں. جب خوشی کا دن ہوتا ہے, عید کا دن بہت کھانے پکتے ہیں, شادیوں میں ایک کی جگہ دو دو تین تین کھانے پکتے ہیں, عاشورائے محرم خوشی کا دن ہے. یہی تو حدیث کہہ رہی ہے کہ آج اپنے بال بچوں کے ساتھ, اپنے شاگردوں کے ساتھ, اپنے خادموں کے ساتھ, اپنے نوکروں کے ساتھ, ماتحتوں کے ساتھ, وہ ساتھ رزق کے ساتھ پیش آؤ, چیزیں ان کی دوہری کر دو, بڑا چڑھا دو, اللہ آپ کے رزق بڑھا دے گا, گناہ معاف کر دے گا, غم اور ہم دور فرما دے گا. آل سنت بھی بعض چیزوں میں افسوسناک مقام پہ ہے, محرم میں خوشی کی تقریب نہیں کرتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. محرم تو اسلام کا پہلا مہینہ ہے, درد و غم کا نہیں, اظہار مسرت کا مہینہ ہے. حضرت حسین کے واقعہ اور کربلا پر دکھ ہے, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن اسلام میں دکھ اور درد کی تقریبات نہیں ہوتی, مسرت کی تقریبات ہوتی. مردہ دفن ہو گیا, غم ختم ہو گیا, شریعت کہتی ہے. بس جو لوگ اب تک آئے نہیں ہیں وہ تین دن تک تعزیت کر سکتے ہیں, اس کے بعد اس کی بھی ضرورت نہیں. نہ سوئم ہے اور نہ دسواں, نہ بیسواں, نہ چیلم, نہ برسی, اور یہ سال ثواب کا کوئی وقت متعین نہیں. جب جی چاہے شریعت کے مطابق مردے کو بخشانے کی مسلمان کوشش کر سکتے ہیں, لیکن خوشی کی تقریبات متعین ہوتی. عقیقہ خوشی ہے متعین ہے, ولیمہ خوشی ہے متعین ہے, عیدین خوشی کے دن ہے متعین ہے. اسلام پوری تعلیمات دیتا ہے ان دنوں میں. اس لیے محرم کے مہینے میں تمام رسوم و بدعات سے اور فرائنا اور اباطلا اور مفسدین کے نقل و حرکت سے مکمل مجتنب رہنا غیرت ایمان اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع سنت اور جمیع اصحاب کا اتباع اور خاص کر حضرات شہداء کے ساتھ صلہ رحمی کا ایک عنوان ہے. حق تعالی شانہ پورے عالم کے مسلمانوں کے عقائد درست فرمائے, اعمال زائغین سے بچائے, اور ہمیں اسلامی روایات اسلام کے مطابق نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات جوابات سننے کے لیے آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. جلیل القدر نیکیوں میں سے ایک ہی بھی ہے کہ داڑھی جلدی رکھی جائے. داڑھی نہ رکھنا بہت بڑا قصور ہے اور بہت بڑی کوتاہی ہے, اس سے جلد توبہ فرمائیں اور معاملہ صاف کر لیں. راجح یا راجح لفظ ہے, اس کے معنی راجح کے معنی ہیں زور والا, طاقت والا, اور راجح کے معنی واپس ہونے والا. جنازے کو جب لے کر چلتے کلمہ شہادت باواز بلند یا آہستہ پڑھنا چاہیے. الجوہر النیر شرع قدوری اور در مختار دونوں میں ہے کہ جنازے کے ساتھ ساتھ ذکر بالجہر کرنا منع ہے, مکروہ ہے. دل میں کرے اور قبر کی طرف جانے کی توجہ رکھے. پڑھ کلمہ شہادت, پڑھ کلمہ شہادت خالص بدعت میں سے. لکھا ہے کہ جو گوشت سڑ جائے یا پھٹ جائے حرام ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس میں تعفن پیدا ہوتا ہے, اور دودھ کو جو ہم خود پھاڑتے ہیں اور پھر اس سے دہی یا دوسری چیزیں بناتے ہیں وہ تعفن کے بغیر ہے, اس لیے قابل استعمال ہے. ایک نماز کا کفارہ کتنا ہوتا ہے؟ جتنا ایک سرسایہ آپ نے دیا اس سال جو فطر دیا ہے اتنا ایک نماز کا بنتا ہے. اور وتر حنفیہ کے نزدیک مستقل نماز ہے, اس لیے روزانہ چھ نمازوں کا فطرہ بنے گا, فدیہ بنے گا. فرض کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا جائز, یعنی جائز ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس پر مستقل کتاب آ گئی ہے, تین آدمیوں نے اس پر کتابیں لکھی ہے, مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب نے, ان نفائس المرغوبہ فی الدعا بعد الصلاۃ المکتوبہ, اور مفتی محمد شفیع صاحب نے احکام دعا, اور حضرت اکیم الامت نے استحباب الدعوات بعد الصلوات, امداد الفتاوی جلد اول صفحہ 550. ہمارے مخدوم اور بزرگ مولانا محمد عبد المعبود صاحب جو محقق عالم اور مورخ ہے, انہوں نے ابھی فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا پر کتاب لکھی ہے, اس میں میرا بھی ایک فتویٰ شامل ہے, ہمارے کتب خانے میں ہوگا, اگر نہ ہو تو اس کو کہو لا کے رکھ دے, نہیں رکھا ہے. جناب آدمی کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں, سجدہ سہو لازم ہو جائے تو ایک طرف سلام پھیرے گا دونوں, نہیں ایک طرف سلام پھیرے گا, دونوں طرف سلام پھیرنا ٹھیک نہیں. پچھلے جمعے کو آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ اگر کسی خاتون کا شوہر لاپتہ ہو جائے تو دوسرے نکاح کے لیے کتنے دن انتظار کرے, آپ نے اس کا جواب دیا کہ 120 سال. تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ ممکن ہو جائے گا, 123 سال میں پھر شادی کر لے گی بوڑھی اما, بغیر دانتوں کے دلہن بن جائے گی. منکر نکیر اس کو قبر کے اندر حلوا کے پڑے دیں گے. مطلب یہی ہے, خدا تجھے عقل راشد دے کہ جب خاون نامعلوم ہے کہ مرا یا نہیں, نکاح نہیں کر سکتی ہے. انتظار زوج فرض ہے, تکلیفیں گزارے, مصیبت پیٹے. چونکہ یہ واقعات ہندوستان میں بہت کثرت سے ہوئے تھے, لوگ چلے گئے باہر اور پھر واپس آئے ہی نہیں, غالب گمان یہی تھا کہ مر گئے وہ. تو مولانا اشرف علی صاحب نے ہندوستان بھر کے علماء کو جمع کیا اور پھر ان کے سامنے ان غریب عورتوں کی پریشانی اور بے کسی رکھی, اور پھر امام مالک کے مذہب پر ایک فتویٰ لکھا گیا کہ جب ہر طرف سے بے خبری ہو گئی اور کوئی پتہ نہیں چل سکا, اور اس کے عام طور پر اس کی عمر کے لوگ بھی مر گئے, تو اس خاتون سے کہہ دیا جائے کہ وہ میت کی وفات کی عدت گزارے 4 مہینے 10 دن, 4 سال یا 7 سال کے بعد 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارے اور پھر شادی کر لے. لیکن فتویٰ یہ کہ اگر پھر بھی وہ خاون بحال ہوا, آ گیا کہیں سے بولا بسرا, تبلیغ جماعت میں جا چکا تھا اور آ گیا, تو بیوی اسی کی ہے اور دوسرا نکاح ڈسمس ہو گیا اگرچہ بچے ہو چکے ہو. مولانا اشرف علی صاحب نے اس پر کتاب لکھی, اس کا نام ہے الحیلۃ الناجزہ للحلیلۃ العاجزہ. اکثر لوگ مختلف موقعوں پر نیاز دلاتے ہیں, کیا دیوبندی کیا بریلوی, سب شاید اچھا ماشاء اللہ, زبردست پرچی لکھی ہے, کیا دیوبندی ہو کیا بریلوی, بس نیاز ہی نیاز ہے. نیاز نہیں ہوگی یہ پیاز ہوگا کوئی. نیاز تو اللہ کے نام کے جائز ہے اور غیر اللہ کے نام کے حرام ناجائز. حدیث شریف میں ہے کہ نظر و نیاز سے کچھ بھی نہیں ہوتا, اللہ اس سے بخیل سے کچھ نہ کچھ نکال لیتا ہے. اگر نظر و نیاز اللہ کے نام کی ہے اور ثواب کسی زندے مردے کو بخشا تو جائز ہے, قرآن و حدیث سے ثابت ہے. وقف لہا زکریہ. اور اگر نظر و نیاز اللہ کے نام کے علاوہ کسی نبی ولی زندہ مردے کے نام ہے تو یہ شخص اس نیت کے ساتھ کافر مرتد ہو گیا, اور اس کی بیوی اس پر حرام ہے اور وہ ذبیحہ مرتد کا ہے. تفسیر کبیر و نیشاپوری میں وہ جانور وہ کھانا خنزیر کے گوشت سے بدتر ہے. محرم کی 10ویں تاریخ کی قربانی کرنا جائز یا نہیں؟ محرم کی 10ویں تاریخ کی قربانی تو نہیں, ویسے کسی کا جی چاہے اور گوشت کے لیے جانور کاٹے تو کاٹ. سلام کا معلوم کرنا ہے کہ جب حضرت آدم سے قبل کون سی مخلوق تھی, اس کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے, آدم کو کتنا زمانہ گزر چکا ہے. آدم علیہ السلام سے پہلے جنات بھی تھے اور ملائک بھی موجود تھے, قرآن سے یہ 2 ثابت ہیں. ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کتنا سال ہے؟ تقریباً 1500 سے زیادہ پر اتفاق ہے, بعض کہتے ہیں 2 کے قریب ہے. حضرت تک ڈھائی بن جائیں گے. جنازہ بالجہر جائز ہے یا نہیں؟ نہیں ناجائز ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل تو ان سے پوچھو جو بالجہر کرتے ہیں. ظہر اور عصر کی نماز بالجہر نہیں ہے. جنازہ تو دعا ہے اور دعا میں اصل اخفاء ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے میں کبھی بھی جہر ثابت نہیں ہے. اچھا افیون کی کاش کرنا بیچنا کیسا ہے؟ افیون تو ایک فصل ہے، البتہ اس سے افیون بنانا اور پھر ہیروئن بنانا یہ ناجائز چیزیں ہیں، اور اگر جائز کاموں کے لیے ہو تو درست ہے. آپ نے فرمایا کہ 10 محرم کو گھر والوں کو اچھے سے اچھا کھانا کھلا تو اس سے سارا سال گھر سے یہ ہو جائے گا. تو اس بات کی مفتی رشید نے سختی سے، مفتی رشید صاحب حجت نہیں ہے، وہ بہت سارے صحیح چیزوں کا رد کر چکے ہیں. مفتی رشید صاحب بعض چیزوں میں سب غلطی پر ہیں. میں نے تقریر میں اس طرف اشارہ کیا لیکن آپ سمجھے نہیں اس کو. اگر رافضی ہمسائے ہوں تو ان کے گھر آنا جانا، ان کے گھر آ جا سکتے ہیں لیکن اپنے مذہب کے تحفظ کے ساتھ اور اس عزم کے ساتھ کہ ان کو خیر سکھاؤں گا. ایک جماعت کا کہنا یہ کہ مردے کو قبر میں کوئی عیسیٰ علیہ ثواب نہیں پہنچتا، وہ گمراہان ہیں. عیسیٰ علیہ ثواب کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے. قضاء عمری کا طریقہ کار کیا ہے؟ بس جتنی نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہے حساب لگا لیں، پڑھتے رہیں، یہی طریقہ کار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سن ہجری میں اس مسلمانوں پر لاگو کیا کتاب کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سن ہجری میں، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سن ہجری لاگو نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی سال اور مہینہ مقرر ہوا. اگر کوئی شخص جمعے کی نماز کے بعد والی سنت یعنی پہلے 4 پھر 2 کو اس کے برعکس پڑھے، یعنی 2 اور 4، اس طرح بھی روایت آئی ہے لیکن افضل یہی ہے جو پہلے 4 پھر 2. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں کتنی مرتبہ قربانی کی؟ مدینہ منورہ کی پوری زندگی میں قربانی فرماتے تھے 10 سال. درود ابراہیمی کے الفاظ کہاں سے اخذ کیے گئے؟ بخاری شریف. کیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں یہی درود؟ جی ہاں، آپ بھی باقاعدہ اللہم صلی علی محمد پڑھتے تھے. عرض یہ کہ ہری پگڑی پہننا کیسا ہے؟ یہ دجال کے سپاہیوں کی نشانی ہے، شیطانوں کی علامت. مشکات شریف 2 جلد صفحہ 477 پر شرح سنہ کے حوالے سے ابو سعید کی روایت ہے کہ دجال کے ساتھ 70,000 آدمی ہوں گے، سب کے سروں پر ہری پگڑی ہوگی. اگر ویسے سر پہ ڈالے تو ہری چادر ہے اور جب باندھ لے تو پگڑی ہے. 150 کا فرق ہے. ایک آدمی چینی کی بوری نقد 800 روپے فروخت کرتا ہے، 2 ماہ ادار پر 1,000 پر یہ شرط لگاتا ہے. بہرحال نقد اور ادار کا فرق ہے. مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کہاں پر یعنی کون سے مقام پر وفات پائے؟ وفات تو یہاں کراچی میں پائے لیکن تدفین ہوئے ڈیرسمل خان میں ہوئی. اور حجاج کرام کو گلابوں کے ہار پہنانا جائز ہے؟ بعضوں کا خیال یہ ہے کہ صرف نرے پھولوں کا ہار شادی یا خوشی کے موقع پہ پہن سکتے ہیں. شاہ عبدالعزیز اور حاجی عبداد اللہ مہاجر مکی کی رائے ہے یہ، لیکن درست بات یہ ہے کہ نہ پہنے تاکہ بدعت کا سر کچلے. بخاری شریف کتاب الاستیذان میں جو حدیث آپ نے تشہد سے کہا ہے، ان کے ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں میں تھے، مگر اس میں تو یہ نہیں لکھا کہ یہ سلام کے وقت ہے یا اس میں پکڑے. باقاعدہ امام بخاری نے اس پر باب قائم کیا ہے، باب المصافحہ. باب المصافحہ پھر کہتے ہیں باب الاخذ بالیدین، کہ مصافحہ میں دونوں ہاتھ ملانا چاہیے. مصافحہ کا باب نکال کے دیکھیں. علامہ اقبال کی نظم مشکات، پتہ نہیں شکوا پڑھنا کیسا ہے؟ شکوے کے ساتھ جواب شکوا بھی پڑھے تو اچھا ہے. مولانا منظور احمد مینگل صاحب کا حال ہی میں غیر مقلدوں کے ساتھ مناظرہ ہوا، اس مناظرے کی کیسٹیں سننا کیسا ہے؟ مجھے معلوم نہیں. بہت اچھا ہے، میں منظور احمد مینگل کا مناظرہ نہیں جانتا. نماز میں بعض لوگ تشہد میں انگلی اٹھا کر رکھتے نہیں ہیں جبکہ تھوڑا سا اوپر کھڑی کر دیتے. تینوں طریقے مروی. ایک بزرگ فرماتے یزید نے بچشم خود آن حضرت کو دیکھا آپ نے یزید کو جلد لا حول ولا قوت اللہ توبہ توبہ. اس کو بزرگ تو نہ کہے تو جاہل محض ہے. وہ تو 26 ہجری میں عثمان کی خلافت میں پیدا ہوا ہے. ہاں وہ حقیدر کا ادھر لگاتے ہیں. حضرت کی وفات کے 16 سال بعد پیدا ہوا ہے. کیا فرماتے ہیں آپ مسئلہ حاضر کے بارے میں کہ ایک آدمی عمرے کی نیت سے عمرہ کرنے گیا اور وہاں عمرے کر کے حج پڑھنے کے چھپ گیا. ایسے آدمی کا حج بالکل اس کا حج دور ہے ثواب کا باعث ہے. غیرتی آدمی ایسے ہوتے ہیں ایک کام کے لیے جائے دو کر کے آ جائے. حکومت سعودیہ کو منع کرنے کا یا حکومت پاکستان کو پابند کرنے کا کوئی حق نہیں. اس لیے عمرہ کر کے حج کے لیے ٹھہرنا بہت مناسب بات ہے. کسی کے پاس وقت ہو تو یہی کرے, کوئی حرج نہیں اس میں. وہاں صاحب معلوم یہ کرنے کہ ڈاکٹر اسرار کے بارے میں علماء اہل حق کیا فرما رہے ہیں. ڈاکٹر اسرار کا طریقہ کار مناسب نہیں ہے. مولانا یوسف لدھیانوی نے ان کا حال بینات کے قسطوں میں لکھا ہے کہ رافضی کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ماتمیوں کی نشانی ہے. اس کی تاریخ کیا ہے کہ حضرت حسین اور ان کے رفقا شہید ہوئے تو کہتے ہیں یزید کے گھروں میں کالے کپڑے پہنے گئے. اس میں یہ یزید کی سنت پر ہے. بچی کا نام عرفا, پیدائش یہ بیمار رہتی ہے, کیا یہ نام اس کے لیے مناسب ہے؟ عرفا تو ٹھیک نہیں ہے نا, بڑھتا چڑھتا نام منع فرمایا. رفیع نام رکھے ٹھیک ہو جائے گی. مسئلہ آدھے کہ شریعت کی روح سے رہنمائی فرمائے. مسئلہ یہ کہ اکثر لوگ ٹیلی فون پر نکاح کر لیتے ہیں, ایسے نکاح کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ ٹیلی فون پر نکاح کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ایک فریق یہاں ہے اور دوسرے فریق باہر ہے, اس کو اطلاع کر دی گئی. وہ فریق بھی اطلاع کے بعد کم از کم 2 مسلمانوں کے سامنے, ورنہ 10-15 مسلمان جمع کر کے اس کے سامنے کہے کہ فلاں فلاں کی بیٹی اتنے عوض مہر بنکائے شریعہ محمدیہ میں نے قبول کیا ہے, تو نکاح غائب درست ہو گیا. ٹیلی فون پر منعقد نکاح یا ایک طرفہ نکاح ہے, دوسری طرف بھی قبولیت ضروری ہے. کچھ لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کر رکھا ہے کہ اپنے شیخ کے علاوہ وہ کسی کا بیان سنتے نہیں ہیں. اگر مجبوروں کے دوسری مسجد میں جمعہ پڑھ لے تو بیان نہ سننے کی وجہ سے دیر سے آئیں گے. اپنے شیخ کی تصانیف کے علاوہ دیگر علماء کرام کی کتابیں نہیں پڑھتے, دوسروں کو بھی اس کی تشبیہ. یہ بات صحیح نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے شیخ غلطی پر ہیں. اگر اور علماء کا بیان سن لے تو پتہ چل جائے گا کہ اس کی تعلیمات غلط ہے. عقیدہ حیات الانبیاء کے متعلق جو فیصلہ آپ کے نزدیک حق ہے, عقیدہ انبیاء حیات کا برحق ہے. اللہ نے قبر میں برزخ میں انبیاء کو کامل حیات عطا فرمائی. یہ حیات روح اور جسم کے ساتھ ہے اور دنیاوی حیات سے بڑھ کر ہے. میں جو بھی کام کرتا ہوں تکمیل تک نہیں پہنچتا ہوں, ناکامی ہو جائے آج تک مستقل روزگار نہیں مل سکا. گرمی میں مالی اعتبار سے یہ وہ, کثرت سے استغفار آیت کریمہ پڑھتے رہے خیر ہو جائے. مولانا انور شاہ حافظے کے لیے جو وظیفہ مقرر ہے قرآن مجید کی کون سی صورت ہے, ایسے کتنے مرتبہ پڑھنے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے کون سا, وہ آپ دیکھ لیں گنجینے اسرار میں. آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ ایک حدیث ہے کہ مومن پر مومن کی جان و مال عزت و آبرو سب حرام ہے, تو کیا کافر کی جان و مال و عزت و آبرو حلال ہے؟ کافر محترم نہیں ہے نا, وہ قابل احترام نہیں ہے, تو اس کا مال بھی احترام کا لائق نہیں. باقی ہمیں لینا جائز نہیں ہے بغیر غذا کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری نافرمانی کرو گے میں تمہیں دنیا میں عذاب دوں گا, جبکہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں اپنے نیک بندوں کو تکلیفیں دے کر آزماؤں گا. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. نیک بندوں کے درجات بلند ہوتے ہیں اور معاصی اور گناہوں والوں کی پکڑ ہوتی ہے. آج کسی صاحب نے جنگ اخبار میں سوال کیا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ بانج عورت سرکش گھوڑا تنگ گرد منحوس ہوتے ہیں, اور پوچھنا ہے کہ بانج عورت کا کیا قصور ہے؟ میں نے خود اخبار نہیں پڑھا, بلکہ ہمارے آفس میں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک مولوی صاحب نے تسلی بخش جواب نہیں دیا. ہاں اس جواب میں مولانا نظام الدین نے ایک طرف جواب دیا ہے. حدیث یوں ہے کہ شوم نہیں ہے سوائے 3 چیزوں کے, فی الدار والفرس والبرأ, گھر سواری اور عورت, ان میں شوم ہو سکتا ہے. تو شاہ اسماعیل کی رائے یہ ہے کہ شوم ہے ہی نہیں, اگر ہوتی تو ان چیزوں میں ہوتی. مولانا مفتی نظام الدین نے اس کی تشریح کی ہے اتنی, لیکن راجح اور درست یہ ہے کہ ان 3 چیزوں میں شوم ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک رشتہ ہو جائے اور نقصانات ہو جائے, ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک رشتہ لگ جائے اور حال درست ہو جائے, گاڑی بدلنے سے کارخانے ڈوب جاتے ہیں، ایک گاڑی میں آرام سے رہا دوسری میں حادثات ہو رہے ہیں، ایک گھر میں پریشان تھا دوسرے گھر میں جانے سے آرام ہوا. عرض خدمت تھی کہ ہمارے ایک عزیز جو کنیڈا میں عرصے سے مقیم ہیں، انہیں بیٹی کے بارے میں کسی عالم نے منظر ذیل مسائل بیان کیے، ارشاد فرمایا کہ حضر و شرح میں کیا ارشاد الہوازی، بیٹی جیسے ہی بالغ ہو فوراً اس کی شادی کر دینا چاہیے ورنہ وہ باپ پر بوجھ ہے. نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ کسی کوتا نظر نے کہا ہے. بالغ ہونے کے بعد فوراً شادی نہ کرنے پر باپ پر لڑکی کی کوئی ذمہ داری نہیں اور وہ باپ پر بوجھ ہے، سب غلط باتیں ہیں، غیر مسلموں کی باتیں ہیں. کیا بالغ ہونے کے بعد ایسی ماں باپ جو شریر کے پابند ہو مناسب رشتہ ملنے تک لڑکی کی شادی نہ کرے تو اس میں شرن کوئی قباحت ہے؟ کوئی نہیں. اگر مناسب رشتہ نہ ملے اور لڑکی بیٹھی رہے تو وہ پاک بی بی ہے، عفت و پاک دامنی کے ساتھ رہے اور پورا خاندان اس کی بات مانے، اس کی عزت کرے. کیا شادی کر دینے کے بعد باپ کی ذمہ داری لڑکی پر سے ہمیشہ کے لیے ختم؟ نہیں، غلط. اب بھی سب کچھ برقرار ہے. اگر لڑکی کی مرضی قطن معلوم کرے بغیر شادی کی جائے تو شرن کیا قباحت ہے؟ کوئی قباحت نہیں، رضامندی سے ہونا چاہیے. سلام کے بعد عرض ہے کہ میں 10 سال سے مجھے قرآن پاک کر رہا ہوں لیکن مجھ سے بھول جاتا ہے، بارہ لگے رہو بہت بڑی بات ہے، خیر ہو جائے گی. کسی رافضی امام کے اقتداء میں دیوبندی نے نماز پڑھی ہے. ہاں پڑھی ہوگی لیکن وہ دیوبندی نہیں ہے، وہ اصل میں چوبند ہے، دو بند سے وہ آگے بڑھ گئے، اس کے 4 بند ہو گئے. قبرستان میں جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا سنت طریقہ ہے. میں نے سنا ہے جب نماز سنو ادا کرے تو اس میں نیت میں آ حضرت کا نام لے، بالکل نہیں، کہیں بھی نہیں آیا. سنت بھی اللہ تعالی کے لیے ہے. عیسیٰ علیہ السلام قرآن کی نظر میں ایک کتاب چھپی ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے خیال سے حبیب الرحمان کاندھیلوی کی کتاب ہے. حبیب الرحمان کاندھیلوی منکر حدیث و کافر مرا ہے. پوچھنے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد مرنے سے پہلے مسلمان ہوئے تو نہیں، کافر مرے. بدعتی کو ذبیحہ کیا ہوا جانور حرام ناجائز ہے. بدعتیوں کا ذبیحہ اور ہندو اور سکھ کا ذبیحہ برابر ہے. معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا خواتین کا قبرستان جانا جائز ہے؟ پردے اور حجاب کے ساتھ اپنے محارم کی قبروں پہ جا سکتی ہے. کیا قبر پر پودا لگانے یا قبر کے سرانے درخت درست ہے؟ گزارش ہے کہ داڑھی کا خضاب کرنا، کیونکہ دوسرا فریق کی عمر اور اپنے آپ کو سفید داڑھی ظاہر نہ کرنے کی وجہ سے. ہاں ٹھیک ہے، داڑھی تو کالی ہو جائے گی لیکن اور نظام کا کیا کرے گا؟ صرف داڑھی کالی کر رہے تو انسان جوان نہیں بنتا ہے. اگر یہ شخص مجاہد ہے یا مناظر ہے یا اس کی بیوی جوان ہے اور وہ مطالبہ کر رہی ہے یا گھر ویران ہونے کا اندیشہ ہے تو داڑھی کالی کرنا جائز ہے، ورنہ ضرورت نہیں. الصلاۃ معراج المومنین، یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ نہ مل سکی. واقعہ کربلا کو حقائق صحیح تواریخ کی روشنی میں مولانا مفتی شفیع صاحب کی کتاب ہے شہادت کربلا، اور حضرت قاری طیب صاحب کی کتاب ہے شہید کربلا. میری بچی 1.5 سال کی ہے، جب میری بیوی نماز پڑھتی ہے تو وہ بھی اس طرح نقل اتارتی ہے. کیا اسے ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں، بہت اچھی بات ہے. وہ نقل نہیں اتارتی ہے، وہ سیکھ رہی ہے انشاءاللہ. بیٹھ کر پگڑی باندھنا جائز ہے، سنت طریقہ ہے کہ کھڑے ہو جاؤ. حدیث میں ہے اذا تعممت فقم و اذا فقود، جب شلوار پہننے لگو تو بیٹھ جاؤ، جب پگڑی باندھو تو کھڑے ہو جاؤ. بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھنا جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ نیچے ٹوپی ہو اوپر پگڑی ہو. بعض روایات میں ہے کہ مشرکین کی پگڑی میں ٹوپی نہیں ہوتی تھی. 9 محرم یا 10 محرم دونوں کو روزہ رکھنا، 9 10 یا 10 و 11. 10 کا تو مستقل سنت ہے، البتہ 9 یا 11 ساتھ ملا ہے. حضرت اقدس ایک دن اثر کی نماز میں آپ کو دیکھا کہ سلام پھیرنے کے بغیر بائیں طرف اپنے رخ کر کے بیٹھے تھے. کیا یہ دونوں طریقے دائیں بائیں صحیح ہے؟ جی ہاں، دائیں بائیں دونوں مڑنا چاہیے، صرف ایک طرف مڑنا صحیح نہیں. اگر ایک ہی طرف مڑنا ہے تو پھر بائیں طرف مڑنا چاہیے. العزب المورود میں لکھا ہے کہ حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ امام بائیں طرف مڑ جائے. زمین پر ہم سے جھگڑا کرتے ہیں، ہمارا ایک مالی دشمن ہے، کہہ رہا ہے یہ میری زمین ہے اور اس میں میرا نام ہے، یہ ہم پٹواریوں کے کام نہیں جانتے اور مخالف جانتے ہیں. بہرحال اپنی زمین ظالم سے چھڑانا فرض ہے. رافضی کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں صرف سلام، یعنی اذا اسلمت فلک السلام، یہ نیت ہو کہ جب آپ مسلمان ہو جائیں گے تو آپ کو سلام ہوگا، اس وقت تک میرا سلام کمرے میں بچا رہے گا. قرآن خوانی یہی سارے ثواب جائز ہیں. جب قرآن پڑھو مردے کو زندے کو ثواب بخشو. بدعتی جو نماز سے پہلے اوقات میں حی علیہ الصلاۃ پہ کھڑے ہوئے تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ فقہا نے لکھا ہے تہجد کی نماز کی کتنی رکعت ہے، اس نماز کا افضل وقت کون سا ہے، رات کا آخری حصہ اکثر کسی کتنی رکعت، کم از کم دو، درمیانہ آٹھ، انتہا بارہ. اکثر کسی کے انتقال پر جو قرآن خوانی کی جاتی ہے اس میں قرآن پڑھنے کا ثواب کیا مردے کو ملتا ہے؟ اگر پڑھ لیا، لوگ تو ایسے پارے لے کر کے باتیں کرتے رہتے ہیں، جب دعا شروع ہو جاتی ہے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. پڑھنے والے اور جس کے لیے پڑھا گیا دونوں کو ثواب ملنا چاہیے. قوت حافظہ اور سبق یاد رکھنے کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کی ضرورت ہے. میت کی تدفین کے بعد سرحانے کھڑے ہو کر کوئی مخصوص آیات بقرہ مفلحون تک اور آمن رسول سے اخیر تک. بدعتیوں کو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ہر جگہ حاضر نہیں ہے اور اللہ ہر جگہ حاضر ہے. اگر مخالف نے یہ سوال کیا کہ اللہ کا پاک کہاں ہے تو آپ مجھے دکھائے، تو اس کا جواب کس طرح دیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے. وہ جب آپ سے ایسا پوچھیں گے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، اس وقت کافر ہو جائے گا. غلام اللہ نام رکھنا جائز ہے، بلکہ عربی لغت میں بچے کو کہتے ہیں. بارہ غلام بچے کو بھی کہتے ہیں اور عبد کو بھی کہتے ہیں، دونوں کو کہتے ہیں. بچے کو تو غلام نہیں کہتے، غلیم